تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے، خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپائیوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں، یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک، اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم ابو البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بذریعہ زبور داؤد، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے، اور نازل کیا بلیغ ترین، فصیح ترین، کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر، تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے۔ اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے، اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیامبر کے پاس عطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی۔ اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرا مرضیہ پر ستم کیا۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا، کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے۔ اے لوگو، اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر، جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا، اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں۔ اے لوگو، اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلہ گر، شعبدے باز اور مکار ہیں، اور رسول خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ سنو لوگو، آپ لوگ اہل ہدایت تھے اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں ہدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ قسم ہے نون والقلم کی، جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے عنقریب حجاز کے کوہ اسم کی چوٹی پر اور ذی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجم کے درمیان لہرا کر رہیں گے۔ قسم ہے کعبہ کی جو خانہ امن ہے، کہ ہم غاصبوں، حق کا گلا گھونٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے۔ اے لوگوں، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر مجھے اپنا امانت دار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن، سنت پیامبر، طریقت علی ابن ابی طالب اور قاتلان اہل بیت رسول کے قصاص کے بنا پر بیعت کیجیے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں میری مدد کیجئے کہ خداوند عالم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ خدا کی قسم میں نے علی کی بیعت کے بعد سے اب تک اس سے زیادہ شیریں بیعت نہیں کی تھی مختار۔
خدا حفظ و امان میں رکھے۔
بڑھیا اے پیاری سی بڑھیا، داڑھی، یہ داڑھی میری دشمن جہاں ہے، کم وقت یہ ابرو کسی سوکن کی طرح ہے، یہ مونچھے اڑا دو، سنگار کرو مجھ کو، کچھ سرما لگا دو، چھیڑ سے میرے ہونٹ بنا کر اس بے تو کے چہرے کو بنا اچھا سا ایک منہ، مجھے دلہن بننا ہے بڑھیا، دلہن۔
واہ 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 واہ، خدا نہ کرے بیٹا، جناب ابن مطیع آپ تو کوفے کے صاحب اقتدار امیر ہیں، بڑی قباحت آمیز بات ہے بیٹا، کم سے کم خلیفہ کی عزت کا خیال کر لیجئے، اگر انہیں پتا چلے گا کہ ان کا امیر کوفے میں دلہن بن گیا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، زمین میں سما جائے گا شرم سے۔
مختار میرا سر قلم کر کے پھینک دے، وہ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر تم مجھے اچھی طرح سوار دو تو خلیفہ بھی پسند کرے گا۔
ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، کچھ کرتی ہوں تمہارے لیے۔
واہ بھائی بڑھیا واہ، خیر ہو تیرا انشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ۔
ارے او بڑھیا، سیدھی کھڑی رہو، سیدھی کھڑی رہو،
چلا کیوں رہے ہو بڈھے، جانتے ہو میں کتنا ڈر گئی ہوں۔
ارے او بڑھیا قریب آؤ،
مجھ پر ایسی نظر اٹھا رہے ہو، میں کوئی بیوہ تو نہیں ہوں، میرا شوہر ابھی زندہ ہے، اس سے زیادہ قریب آؤں گی تو گناہ ہوگا۔
بن کامل،
جی امیر،
ان لوگوں سے کہو اپنے تماشوں میں گندگی سے پرہیز کریں۔
جی امیر۔
اور ہاں، جلد از جلد شرطوں سپاہیوں کو منظم طور پر آمادہ کیجیے، کوفہ میں اب ہر فیصلہ قانون کے ہاتھوں ہوگا، آج کے بعد کوئی قبیلہ اپنی منمانی سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، اب تمام مجرموں کو قانون ان کے ہر گناہ کی سزا دے گا، لوگ نہیں، حتیٰ کہ خالفوں سے بدتمیزی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا منع۔
کس سوچ میں پڑے ہو سردار؟
میری گائے نے 7 بچے دیے ہیں کیا؟
بہت اچھے، तुम तो पूरे रेवड़ के मालिक बन गए।
जी नहीं, अमीर मुझसे कूफे में नज़्म ज़ब्त मांगते हैं।
तो तुम तो कूफे के नाज़िम बन गए, नया ओहदा मुबारक हो। अगर शुरते सिपाही चाहिए हो तो हमें मत भूलना।
एक कमर तोड़ जिम्मेदारी है क्या, मजाक नहीं है।
मतलब तुम बिन हुरैस या बिन मुजारब से कमतर हो बिन कामिल।
हालात बदल गए हैं क्या, सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। कोई सिपाही नहीं जिसकी मदद से शहर को संभाल सकूं। सबके सब भाग गए हैं।
भाग गए, कहां गए होंगे भाई? इन्हीं लोगों के दरमियान होंगे ना। इनके कुछ बड़ों को बुलाकर उनका एतमाद जीतना ही काफी होगा। सब अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। ज़ायदा इब्ने क़ुदामा से मशवरा करो, वो सबको अच्छी तरह जानता है।
हमारे तमाम मुखालिफीन को अमान है, बशर्ते कि हमारे खिलाफ तलवार न उठाएं। हर किसी के अकीदे उनके लिए मोहतरम हैं। अगर कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उससे निमटने के लिए कानून और शरीयत मुकद्दस है। जो लोग हमसे बैत करने को मोहतरम समझते हैं वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके हुकूक का दिफा करने के जिम्मेदार हैं।
माफी चाहता हूं अमीर, आपके बहुत से तरफदार कूफे के इज्जतदार और शरीफ अरबों को जान और माल लूटने की धमकी देते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि सब इंतकाम लेने के फिक्र में हैं। बहुत से अजम हजरात जो पहले अरब के शरीफों के गुलाम और नौकर हुआ करते थे, वो अपने आकाओं से बदतमीजी करने और गुस्ताखी करने लगे हैं।
अगर ये दावा ठीक निकला तो इसके सरगना लोगों को शदीद तरीन सजा सुनाऊंगा। अगर किसी का कोई हक जाया हुआ है तो वो अदालत में शिकायत करे। वो बरहक हुआ तो कानून उसे उसके हुकूक दिलाएगा।
कौन सी अदालत अमीर? फिलहाल न तो कोई अदालत मौजूद है, न कोई काजी कुर्सी पर है और न कोई कानून जारी है।
जरा सब्र से काम लीजिए, हमने अभी मामलात की बागडोर संभाली है, मौजजा तो नहीं कर सकते। अभी सुन लीजिए, ये हैं अहकामात। सुनाओ कातिब, अहकामात सुनाओ ताकि कानून नाफिज करने वाले अभी से काम शुरू कर दें।
मदरजा ज़ेल अफराद बहुक्म अमीर मुख्तार लश्कर के साहिब मनसब हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि जल्द अज जल्द अपने मातहत अफराद को मुतायजन कर लें और जुज़ई और मजमूई तौर पर अपने नायबीन को मुकर्रर कर लें और नज़्म ज़ब्त और कानून को हुकूमत अमीर मुख्तार में राइज करें। इनके नाम और मनसब ये हैं: इब्राहिम इब्ने मालिक अस्तरे नखई लश्कर के सिपह सालार, अब्दुल्ला इब्ने कामिल शाकरी कूफे का नाज़िम और फौज खुदा के जिम्मेदार, कियान ईरानी जिनका लकब किसान अबू उमरा है, खुफिया फौजों का सरदार, ज़ायदा इब्ने क़ुदामा कूफे के कैद खाने का दारोगा, कुर्सी कजावत के बारे में पहले की तरह काजी शुरह कूफे का सबसे बड़ा काजी होगा।
काजी शुरह के बारे में भी सुन लीजिए कि उन्होंने बीमारी और बुढ़ापे को अदालत के कामों में खलल जानते हुए साथ देने से इनकार कर दिया है। लिहाजा उनसे दरख्वास्त की कि जब तक हमें कोई मुनसिफ और शरीयत के मसाइल पर उबूर रखने वाला काजी न मिल जाए, ज़हमत कबूल करें। आगे पढ़ो।
दारुल हुकूमत के तमाम साहिबान मनसब जिसमें खादिम नौकर चाकर और नायबीन पहले की तरह अपने मकाम और मनसब पर रखे जा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मातहत अफराद के नाम और उसके अलावा हुकूमती अखराजात सहूलतें और जायदादों की तफसील पूरी वजाहत के साथ हमारे हवाले करें। तमाम ओहदेदार इन अहकामात पर फौरी अमल करें।
और तुम उबैदा,
شیعہ عقائد کا سالوں سے کوفہ میں کوئی پرسان حال نہیں. جنگی لباس اتارو, درس کی محفلیں منعقد کرو اور شیعہ عقائد کو پھیلاؤ.
جی امیر.
تمہیں کیا لگتا ہے, کیا یہ ایک صحیح رویہ ہے؟
کیا کہہ سکتا ہوں بن شریت, میں سیاست سے بالکل بھی آشنا نہیں ہوں.
آشنائی کی ضرورت نہیں ہے, قاضی شرے کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں ہے. اس نے اجدوم اودی اور اس کے ساتھیوں کے قصے میں ان کو مارنے کی رائے دی تھی اور ہانی کے واقعے میں اس نے امانت داری بھی نہیں دکھائی. مختار کی حکومت اور ابن مرجانہ کی حکومت میں کیا فرق رہ گیا جب ان کا شرعی قاضی ایک ہی ہے؟
ہمیں محل میں واپس لوٹ جانا چاہیے.
سنو مت ایاز, سر نیچے کرو اور چلتے رہو, انہیں مت دیکھو جیسے کہ وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں.
بھائیو, میں اس ظالم کو جانتا ہوں, خدا کی قسم وہ ستم گڑوں کے بڑوں میں سے ہے. اسے جانے مت دینا, اسے مارنا ثواب کا کام ہے.
ایک انسان کو بے گناہ مار ڈالا. تم لوگوں میں اور ان میں فرق کیا رہا جو پہلے تمہارے ساتھ یہی حرکت کیا کرتے؟
ارے ابو عمرہ, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو. کیا تم لوگ بھول گئے ہم نے کس لیے قائم کیا ہے؟ یہ ملون اس چونگ کی مانتا جو ہمارا خون چوستا تھا.
تم قانون بنانے والے ہو جو حکم دے رہے ہو.
قانون میں ہوں, میں قانون یہ ہے جو اپنے عقیدے کے جرم میں سالوں تک سزا کاٹتا رہا ہے. قانون یہ ہے, قانون یہ ہے, قانون یہ داغ ہے, یہ داغ ہے قانون. خدا کی قسم, خدا کی قسم, مختار ذرا بھی ٹیڑھا ہونا چاہے یا فسادیوں کی حمایت کرنے لگے اور ان کا ساتھ دینے لگے تو عرب کی ٹیڑھی تلواروں سے اسے سیدھا کر دیں گے.
شوقی نہیں. اگر یہی ہونا ہے کہ حکومت مختار میں خون ناحق اس طرح بہے تو اس حکومت کا کاسا ہی پلٹ دوں گا. بخدا قسم, اگر مولا علی کی حکومت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو منمانی کرنے والوں کی کھال ادھیڑ دیتے. کیان,
मंजर और उसके बेटे के कातिल मुजरिम हैं, सबको कैद कर लो।
जी अमीर।
हमारे दरमियान कुछ और तय हुआ था।
क्या तय पाया था रुफा?
तुमने कयाम के मकासद को सियासी मसलहतों के नजर कर दिया अबू इसहाक। बज़ाहिर हुकूमत की मिठास ने आपको बहुत मजा दे दिया। जिस ग्रोह को कैद करने का हुक्म तुमने दिया है वो सब के सब ऐसे लोग हैं कि अली की मोहब्बत के जुर्म में उनके बदन में एक जगह भी सलामत नहीं रही। उन लोगों ने उस कुत्ते और कुत्ते के बच्चे को मारा है, जिनका अगरचे करबला में कोई दखल नहीं था मगर उन्होंने मौला अली के मुरीदों पर कोई कम जुल्म भी नहीं ढाए हैं। क्या बात है अबू इसहाक, अदल व इंसाफ का प्रचार करने के सिलसिले में इतना परेशान है?
अगर हर किसी को अपनी राय के मुताबिक तलवार चलानी है और अपने ही फतवे पर अमल करना है तो इस तरह की हुकूमत के कोई मानी ही नहीं है। ये कैसा फलसफा है तुम लोगों का?
ये तुम लोग हो जो अपने फलसफे के साथ हुसैन के दागदारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। आप लोगों ने कातलाने हुसैन के किसास के वादे पर कयाम किया, इन लोगों से इंतकाम लेने का वादा किया, तो फिर क्या हुआ? कातलाने हुसैन हमारी नजरों के सामने शराब पी रहे हैं और हमारी ताड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर होगी, हम सियासत के साथ काम करना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है जो इन लोगों के मुकद्दस गुस्से की आग पर पानी डालकर उसे बुझा देना चाहती है? क्या आप डरते हैं कि आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाए? अगर आपने हुकूमत पाने के लिए कयाम किया है जिसकी वजह से लकड़ी के सहारे चलना चाहते हैं तो हमारा कोई ऐसा असर नहीं है।
बिन शद्दाद, मैं नहीं चाहता कि शियों के कयाम को बचकाना फैसलों और इस तरह की जल्दबाजियों से जाया कर दूं। शियों ने आप जैसों के गैर संजीदा फतवों की वजह से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं, कभी अपने तौर की जरूरतों को समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मैं ये कहूं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खून तुम जैसों के सर पर है तो गलत ना होगा। कभी भी अदालत के रास्ते पर नहीं चले तुम लोग, ना ऐनुल वर्दा में, ना करबला में और ना ही आज। हमेशा या तो अफराद किया है या तफरीद। अगर अपने आप को अली का शिया जानते हैं और अगर चाहते हैं कि अली के असहाब की हुकूमत बाद 30 साल शिकस्त और तकलीफों के बाद कोई नतीजा दे, जाइए और अपने आप और अपने खुदा के साथ तन्हाई में बैठिए और जिस काम के बारे में पता नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो और अपने ये 2% के फतवे मत दो।
क्या आप लोग इस शख्स के अकाइद से मुवाफिक हैं? तो ठीक है, मैं आप लोगों के गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। अगर मुख्तार कयाम से पहले इन अकाइद का इजहार कर देता तो मैं उसकी बैत का गुनाह अपने सर न लेता। खुदाया माफ करना, मुझे माफ फरमा। अब जबकि मैं उसकी दिली ख्वाहिश जान चुका हूं, अब भी उसकी बैत ना तोड़ूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा।
रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथी न थे, कहां चले?
मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं, ऐनुल वर्दा के बयाबान में। मैं सुलेमान की कब्र की मिट्टी पर तयम्मुम करने जा रहा हूं ताकि जो हाथ मुख्तार की बैत में नजस किया है उसे पाक कर सकूं।
इस्तिग़फ़ार करो रुफाहा, तुम्हारा और मुख्तार का मिजाज नहीं मिलता, एक दूसरे को नापाकी का इल्जाम क्यों देते हो?
तुम उसके हामी हो क्योंकि उसने कयाम के माल गनीमत में से तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिया। अपने आप पर रहम नहीं खाते तो अपने मरहूम बाप मालिक की इज्जत पर रहम खाओ। हमने अमीर और वजीर और सिपाही सालार बनने के लिए कयाम नहीं किया था। जब तक कातिलान हुसैन का किसास न हो जाए یہ قیام میری نظر میں کامیاب نہیں ہوا ہے، لگام چھوڑ دو۔
مت کرو شبس، بیت مختار، بیت مختار، مختار نے اب تک 100 مرتبہ قربانی سے وہ ہاتھ پاک کیا ہوگا جس سے تمہاری بیعت لی ہے۔ بھیڑیے کے خطرے سے ڈرنے کے بجائے پرسکون ہو گیا ہے۔ اگر مختار نے تم سے لی ہوئی بیعت نہ توڑی اور تمہیں سولی پر نہ چڑھایا تو میں اپنی ان مونچھوں کو جلا دوں۔
تم اس چوہے کی دم کو مونچھیں کہہ رہے ہو؟ یہ چوہے اور عیاشی کے بچے ہوئے سرمائے کی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ وہ ایسی شرط لگاؤ جو سمجھ میں تو آئے۔
تمہارے والد کے نام کو اپنی والدہ کے نام سے جوڑ دو تو ٹھیک رہے گا۔
شبس ہلکے ہو جاؤ، سنان اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ بھی سمجھ چکا ہے کہ تم نے مختار کی بیعت کر کے اچھا نہیں کیا۔
اس کی بیعت چولے بھاڑ میں جائے شیمن، بیچارہ مجبور تھا تو کچھ نجاست خالیس، مگر یہ جو اس نے مختار کی امان پر یقین کر لیا اس پر میرا خون کھول رہا ہے۔
شیمر، کیا تم لوگوں پر یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس ناقص العقل کی باتوں کو اپنی حجت سمجھتے ہو؟ کوفے کے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب جانتے ہیں کہ میں عمر سعد کے لشکر میں تھا اور حسین سے جنگ کی ہے میں نے۔ اگر مختار انتقام کے چکر میں ہوتا تو کبھی مجھ جیسوں سے بیعت لے کر خود کو بدنام نہ کرتا۔ کیا تم لوگ بہرے تھے جو رفاہا کی انہی باتوں پر مختار سے ہونے والی علیحدگی کی خبر نہیں سنی؟
کا تم سے بیعت لینا صرف ایک چالے جنگلی اونٹ۔
شباز، کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مختار ہم جیسوں کی بیعت کو محترم جانے گا؟
فی الحال تو محترم جانا ہے، عمر سعد کو لکھا ہوا امان نامہ دیا ہے۔
یہ سب سیاست کے پیترے ہیں، کیا آپ بھول گئے کہ بن یزید نے اس جھوٹے کو قسم دی تھی کہ آل زبیر کے خلاف سازش نہ کرے؟ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، مگر جیسے ہی آزاد ہوا اس نے قسم توڑ دی۔ یہ خصلت مختار ہے، جہاں وہ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے پر مجبور ہوتا ہے تو سر پر بٹھا لیتا ہے، مگر جہاں اس کی مجبوری ختم وعدے وعید توڑ دیتا ہے۔
مثلاً اسے کیسی مجبوری لاحق تھی جو اس نے ہماری بیعت قبول کر لی؟
تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے شبس۔
مجھے کہتا ہے ناقص العقل، اگر واقعاً تم یہ نہیں جانتے کہ مختار نے تمہاری بیعت کیوں قبول کی ہے تو بہت بڑے بے وقوف ہو۔
آپ کی قسمت اچھی تھی جناب شاعر، امین نے آپ کا آنا قبول کر لیا۔ آ جائیے۔
کہاں چلے بن حمام؟
واہ واہ واہ، ابو عمرہ کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہو، اتنا علی علی کیا کہ بالآخر اپنی دال روٹی کا ٹھکانہ بنوا ہی لیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ابو تراب کے معجزات میں سے ایک یہ ہے، اگر حقیر اس سے توسل کریں تو باعزت ہو جاتے ہیں۔ آج تک مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کی قتل گاہ میں نوکر اور غلام پیشہ علی کے نام سے سروری کر رہے ہیں۔
باتیں مت گھماؤ، میں نے پوچھا کہاں چلے؟
زیارت کرنے جا رہا ہوں ابو اسحاق کی۔
علی کے ساتھیوں کے دارالحکومت کا دروازہ سوائے شیاطین کے سب پر کھلا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا نجس خون بہادر لوٹ جاؤ۔
لیکن اگر مختار ہمیں دیکھنا چاہے تو؟
جب تک میں نہ چاہوں مختار کسی کو نہیں دیکھتا، نکل جاؤ۔
تو پھر مبالغہ نہیں ہے کہ کوفے والے ابو عمرہ کا نام سن کر کانپ کر رہ جاتے ہیں؟ پھر تو حق بنتا ہے کہ مرد حضرات تم اور تمہارے خفیہ آدمیوں کے ڈر سے بستر میں بھی راز کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ کیا کر رہے ہو ابو عمرہ؟ علی نے کب تم لوگوں کی روش پر حکومت کی ہے؟
علی انسانوں پر حکومت کرتے تھے، تم جیسے شیاطین پر نہیں۔ کیا ہوا بن کامل؟
کوئی فائدہ نہیں کیان۔
کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ امیر فی الحال بن مدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے۔ میں نے تین بار تمہاری اس خبر کو دہرایا، امیر نے تینوں دفعہ انسنی کر دی۔
تم ابھی تک یہی ہو ملون؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں۔
کیا یہ بن ہمام شاعر تو نہیں؟
ہاں خدا کا شکر ہے، ہم نے مختار کے محل میں ایک عرب تو دیکھا جس نے اپنی قوم کے فخر کو پہچان لیا۔ تمہارا یہ عجم دوست میری زبان نہیں سمجھتا۔ بن کامل اسے بتا دو کہ عرب کا شیر عرب کی تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے۔
آخر تم نے بھی تو اس سے ہمیشہ تازیانوں کی زبان میں بات کی ہے، کیونکہ وہ علی کا مرید تھا۔ تمہیں یاد نہیں کتنی بار تم نے اسے تازیانے مارے ہیں؟
اس ابلیس سے بات کرنا بیکار ہے بن کامل، وہ سیاست میں ماہر ہے، اس سے صرف تلوار کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ دفع ہو جاؤ۔
میں جب تک مختار کو نہ دیکھ لوں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔
ٹھیک ہے، ابھی تو میں دکھاتا ہوں کہ جو کچھ ابو عمرہ کے بارے میں سنا ہے وہ کہانی نہیں تھی۔ ادھر آؤ۔
نہیں نہیں کیان، اس سے نہ الجھو، بلا شک اگر امیر کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔
ابو اسحاق نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔
کیان
بولو،
تم نے مجھے کیوں کہا کہ بن موتی کی خبر امیر کو دوں؟ تم نے اتنی محنت کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا تو آخر خود کیوں لے گئے بتانے کے لیے؟
کیونکہ میں عجم ہوں اور تم عرب ہو، کیونکہ بن موتی اشراف عرب میں سے، اگر میں خبر پہنچاتا تو کچھ لوگ فوراً عرب و عجم کے بغض کو عثمان کا کرتا بنا دیتے۔ پتہ نہیں ابو اسحاق کیوں اتنا بدل گیا ہے۔
رات قیام کی رات اور مختار کوفے کی چھتوں سے آگ اٹھنے لگی اور یا لسارات الحسین کے نعرے نے کوفے کو ہلا کے رکھ دیا۔ گویا قیامت کی گھڑی تھی اور مصداق اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قبیلہ مزج سے ایک ایسا بہادر جوان جس کا سینہ سپر تھا اور دل دریا کی مانند تھا، جو خلیل اللہ کا ہم نام تھا، مختار سے جا ملا۔ ابراہیم اس سردار کا بیٹا تھا جس کی بہادری کے قصے میری ماں کی لوریاں تھیں اور دلہنوں کا ترانہ تھا، اور وہ ایسا لڑا کہ سب کو یہ لگنے لگا کہ جیسے مالک اشتر عرش سے زمین پر آ گیا ہے۔ قبیلہ اسد سے ایک اور شیر غرایا اور یزید ابن انس نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ کسی جوش مارتے ہوئے سیلاب کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ دشمن کی تعداد سر کے بالوں کی جیسی تھی، اور میں نے عامر بن شمیت کو دیکھا کہ دشمن پر اس طرح تلوار چلا رہا تھا کہ گویا سروں کے بال اڑا رہا تھا۔ رات ابو تراب کے ساتھیوں کی رات تھی، اور علی اس رات دوبارہ مسندی عدالت پر بیٹھ گئے۔
بن حمام نے آپ کی اور آپ کے قیام کی حمایت کی ہے،
یہ سلے کا مستحق ہے۔ بن حمام رکو، میں ابھی آتا ہوں۔
بن حمام، ایک عربی گھوڑا اور ایک قیمتی جبہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ بن حمام ایک بڑا شاعر ہے، وہ کئی بار اپنے اشعار سے ہمیں ڈس چکا ہے۔ اگر اس کا یہ توبہ نامہ خلوص سے بھرپور ہے اور اس نے خدا کی رضا کے لیے اشعار کہے ہیں تو خدا اسے جزائے خیر دے، اور اگر ہمارے سلے کی لالچ میں شاعری کی ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مختصرا یہ کہ جو تھوڑا بہت مال تھا وہ میں نے اپنے لڑاکو ضرورت مند بھائیوں کو بخش دیا۔
جو کسی سلے کے لیے شاعری کرتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سہرا کے پتھر چبا لے۔
اس کلام کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ اس نے ایک ڈرپوک لومڑی بن شمید کو ایک شیر بنا دیا میدان میں غرانے والا۔
تیرے نجس منہ میں خاک بن حمام۔
شیر بن شمید، یہ خود فروش شاعر کی زبان سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، نمک حرام۔
بن حمام میری حمایت میں، یہ شرافت و مردانگی کے خلاف ہے۔ شاعر نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے، آپ لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اسے صلہ نہیں دیتے تو مت دیجیے، اسے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟
بظاہر میرے اور تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہمیشہ تم قید خانے کے داروغہ رہو اور میں قیدی۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، میں وہی قیدی ہوں جس کا چھوٹا سا قید خانہ اتنا بڑا محل بن گیا۔
مگر غور سے دیکھو تو ساری دنیا قید خانہ ہے۔
کیا تمہیں یقین آئے گا کہ مجھے اس محل میں وہی قید خانے کے دنوں کا سا احساس ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر بن جائیں گے۔ تم میری جگہ ہوتے تو میرے درد کو سمجھتے۔
تمہاری نظر میں مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟
مسئلے کی جڑ دوستوں کی نادانی ہے۔ نادان خود ہیں مگر سازش کا الزام مجھے دے رہے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ مجھے طاقت کا مزہ لگ گیا ہے۔ میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سیاست کے میدان میں میں نے جو زخم اٹھائے ہیں، کاش یہ خراش بھی اس گروہ کو لگ جاتی تاکہ اس قدر غلط فہمیوں میں نہ پڑیں۔
ہر حکومت کی شروعات میں یہ باتیں بہت آتی ہیں، عقل مند وہی ہے جو سنی انسنی کر دے۔ تم اپنا کام کرو بوئساک۔
دوستوں کی گج فہمی بہت بری آفت ہوتی ہے زائدہ۔ مجھے ڈر ہے کہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ان نافہم دوستوں کے ہاتھوں پورا ہو جائے گا۔
معاف کیجئے گا بھائی، بہت مایوب ہے کہ میں مختار کی نصیحت کرنا چاہوں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس میں ایمان ہے تو آفتوں سے مت گھبراؤ، ایمان کی آفت صرف شیطان ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زائدہ،
حکم کیجئے۔
بہت عام کام کے لیے بلایا ہے میں نے تمہیں۔
کوئی جانی خطرہ تو نہیں؟
نہیں، ایسا خطرہ نہیں۔
مجھے پتا ہے کہ تم اب تک زندان اور دنیا سے دل لگائے ہوئے ہو.
مجھے لحاظ کرنا قطعی نہیں آتا, اور اپنی جان بھی پیاری ہے. اگر تمہاری یہ احکامات میری جان کو خطرے میں نہ ڈالے تو سر آنکھ اوپر, لیکن اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان ہے تو معافی چاہتا ہوں.
واقعی تم بہت سچے ہو.
آپ حکم تو فرمائے چچا زاد بھائی.
تمہیں بن متی کے پاس جانا ہوگا. بظاہر وہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہوا ہے. یہ لو, یہ رقم اسے دے دو اور اسے کہو کہ اس کے چھپنے کی جگہ کا راز فاش ہو گیا ہے. اسے جلد از جلد کوفے سے چلے جانا ہوگا, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت رفاہا اور اس کے ساتھیوں جیسے دیوانے وہاں پہنچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اگر کوفہ سے نکلنے میں مدد مانگے تو اس کی مدد کر دینا.
جب تمہارے بے خطر احکامات ایسے ہیں تو پھر تمہارے خطرناک احکامات کیسے ہوں گے؟ تم بن متی کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو مختار؟ تمہارے دوست سمجھ جائیں تو تمہیں چھوڑ دیں گے.
کسی فرد کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے زائدہ, اسی لیے یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں. یہ ایک راز ہے میرے, تمہارے اور خدا کے درمیان.
آخر بن متی کی جان تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟
اگر بن متی یہاں مارا جائے تو زبیر کے بیٹے کو اکسایا جائے گا کہ عراق کی سرحدوں پر حملہ کر دے, اور تمہیں پتا ہے کہ ہمیں عنقریب مجبوراً مروانیوں سے جنگ لڑنی پڑے گی. مگر ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیک وقت زبیریوں اور مروانیوں دونوں سے لڑ سکیں. اس کے علاوہ محمد حنفیہ مکہ میں ہیں. اگر بن متی کوفہ میں مارا جائے تو زبیر کا بیٹا اس کے خون کے قصاص میں سید کی جان کے پیچھے پڑ جائے گا, اور اگر سید اس کے دباؤ میں مصلحتاً ہماری حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو قیام کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. جاؤ زائبہ, جاؤ, اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بن متی کہاں ہے اسے یہاں سے بھگا دو اور معاملے کو مٹی تلے دبا دو.
پھر تو خطرہ لینا اچھا لگے گا.
مختار کی بہت سی کامیابیاں اس کے چچا زاد بھائی زائدہ کے مرہون منت ہیں. تم نے ہمیشہ میری حمایت میں خطرہ مول لیا ہے.
اس کے بدلے میں بہت اچھا صلہ پایا ہے.
تم اس زندان بان کے عہدے سے تھکے نہیں؟
جب تک مختار کا داروغہ ہوں نہیں. اجازت چاہتا ہوں.
خوش رہو. فی امان اللہ.
مختار نے کسی غیرت مند اور شریف سردار کی طرح جنگی اصولوں کا خیال رکھا. اگر میں بدلہ نہ دوں تو نمک حرامی ہوگی. اس سے کہو جہاں تک میری تلوار کی دھار چلے گی وہاں تک میں اس کا اور اس کے قیام کا حجاز میں دفاع کروں گا. مختار کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے واقعاً لائق ہیں.
جلدی کیجئے شیخ, مختار کے کچھ دوست بہت جذباتی ہیں. ابو اسحاق نے اب تک انہیں روک رکھا ہے. یقیناً آپ نے منذر ابن حسان اور اس کے بیٹے حیان کی موت کی خبر سنی ہوگی. اگرچہ ابو اسحاق نے ان کے قاتلوں کو قید کر لیا ہے مگر منذر اور اس کا بیٹا زندہ نہیں ہوئے.
زائدہ, مجھے کوفے سے نکلنے کے لیے مختار کی مدد کی ضرورت ہے.
آپ ارادہ کیجئے, میں آپ کی خدمت میں ہوں.
میں کل رات کو تیار ہوں.
راتوں کو نکلنا مشکوک ہوگا. اب عمرہ کے جاسوس راتوں کو دنوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. ہم لوگ صبح کیوں نہ نکلیں؟
جیسا آپ کو ٹھیک لگے.
عرض عبد الرحمن ابن سعید ابن قیس جناب امیر مختار کے لیے اما بعد، ابن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین موصل میں پڑاؤ ڈالا ہے، میں آپ کا حکم آنے تک تقریب کی جانب چلا آیا ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔
فرما روائے موصل کو لکھو کہ تقریب میں رہو اور وہاں سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ ہمارا لشکر تمہارے پاس نہ پہنچ جائے، اور ساتھ ہی سپہ سالار لشکر کو خبر دیجئے کہ میرے پاس حاضر ہوں۔
بظاہر ابن مرجانا کو مرنے کی بہت جلدی ہے،
میں ابھی تک کوفے کے اندرونی حالات سے مطمئن نہیں ہوں۔ بلا تکلف ابراہیم، جب تک تم کوفے میں ہو مخالفین میں ہنگامہ آ رہے کی ہمت نہیں، بہتر یہی ہوگا کہ تم خود کوفے میں ہی رہو اور اپنی جگہ کسی اور کو ابن زیاد سے لڑنے کے لیے بھیج دو۔
میری آرزو تھی کہ ابن مرجانا کو مارنا مجھے نصیب ہو، لیکن آپ کی مصلحت میں میرا کوفے میں رہنا بہتر ہے تو میں رک جاتا ہوں۔
تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس کا بہت شکریہ۔ ویسے تمہاری نظر میں اس حساس کام کے لیے کون مناسب ہے؟
یزید ابن انس۔
تو پھر وقت ضائع کے بغیر حکم دو کہ بن انس آدھے لشکر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بن انس، میں نے سنا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر 40,000 سے زیادہ ہے، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم 3,000 سے زیادہ افراد لے جاتے؟
آپ ان 3,000 کو 30,000 جانی امیر، میں نے ان میں سے ایک ایک کو خود لڑنا سکھایا ہے۔ میرے سپاہیوں میں سے ایک ایک فوجی شامیوں کی ایک فوج کی ٹکر پہ خدا نے چاہا تو مرجانا کے بیٹے کا سر امیر کے لیے کراؤں گا۔
خدا پر توکل کیجیے اور اس کی زیتون اور چشموں کی سرزمین کی طرف نکل پڑیے۔ جیسے ہی دشمن سے جا ملو اسے بالکل مہلت مت دینا، اپنی خبریں لمحہ بہ لمحہ مجھے لکھتے رہنا، ہم بھی بھرپور انداز میں نئی فوجیں آپ کی مدد کے لیے بھیجتے رہیں گے۔
اگر میرے ہاتھ پاؤں بندے نہ ہوں تو مجھے مدد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
میں نے موصل کے فرماروا کو لکھا ہے کہ وہ تمہارے حکم پر چلے۔ بن انس، تم ہر حوالے سے مکمل اختیار رکھتے ہو، سب بغیر چوں چلا کے تمہارے حکم کے تابع دار رہیں گے۔
بن انس، نئی فوجوں کی مدد کو رد مت کرنا چاہے تمہیں ان کی ضرورت نہ ہو، یہ عمل دشمن کے اوپر ذہنی دباؤ ڈالنے اور سپاہیوں کی ڈھارس کے لیے بہترین ہوگا۔
میں چاہتا تھا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔
مرحبا بن انس، مرحبا۔ اس عالی عزم کے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو۔
خدا کی قسم، اگر دشمن سے مقابل پر جیت نہ سکا تو کم از کم شہادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔